پروگرام انٹر نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ہیومن رائٹس واچ کے اس اصرار سے کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کو واپس جانے پر مجبور نہ کرے، اور پشاور میں بچوں پر ہونے والی دہشت گردی کے سلسلے میں ان کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق سربراہ ہیں، اور بریگیڈر محمود شاہ صاحب جو ہیں فارمر چیف ہیں فاٹا سیکیورٹی کے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک رپورٹ ہے ہمارے ساتھی ناصر محمود کی، اس کو سماعت فرما لیجیے، پھر بات آگے بڑھاتے.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں گزشتہ دسمبر میں ایک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بعد ملک میں جہاں ایک طرف شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی آئی، وہیں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف بھی تادیبی اقدامات نے زور پکڑا ہے. اس بنا پر گزشتہ دو ماہ میں ہزاروں افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپس چلے جانے کی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں. انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کیے جانے سے روکے اور انہیں زبردستی بے دخل نہ کیا جائے. ایک تازہ بیان میں ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان شدت پسندوں کی کارروائیوں کے تناظر میں انہیں زبردستی ایسے حالات میں افغانستان جانے کے لیے ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے جہاں ان کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہوں. تاہم پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ اپنی روایتی مہمان نوازی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاس رکھتے ہوئے پناہ گزینوں کے خلاف کسی زور زبردستی کا رویہ نہیں اپنا رہے، اور صرف ایسے پناہ گزینوں کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں جو بغیر اندراج کے پاکستان میں مقیم ہیں. عہدیداروں کے مطابق تقریباً 16 لاکھ سے زائد اندراج شدہ پناہ گزین رواں سال کے آخر تک پاکستان میں رہنے کے اہل ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں بغیر قانونی دستاویزات کے افغان باشندے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں جن کا شرپسند عناصر کا اعلی کار بننے کے خدشات بہرحال موجود ہیں، لہذا ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے. اسلام آباد میں افغان سفارت خانے میں پناہ گزینوں کے امور کے اتاشی مصری خان محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کیے جانے کی اطلاعات پر انہیں بھی تشویش ہے، اور اس سلسلے میں آئندہ ماہ اعلیٰ افغان عہدیدار پاکستانی حکام سے ملاقات کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں کئی بار آواز اٹھائی ہے کہ اس طرح کا سلوک واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس سلسلے میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستانی عہدیداروں سے بات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کی مشکلات کو کم کر سکیں. وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کو ان کے لیے مخصوص کیمپوں تک محدود کرنے اور انہیں دیگر آبادیوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے.
ڈاکٹر مہندی حسن، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، آپ حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، کہ ظاہر ہے اس میں حقوق انسانی کی کیا خلاف ورزی ہے؟ پاکستان نے برسوں ان کی مہمانداری کی ہے، ان کو رکھا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں جرائم میں ملوث نہ ہوں اور اس کا سدباب کیا جائے، تو کس اعتبار سے ہیومن رائٹس واچ کی یہ کرٹیسزم جو ہے یہ درست ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ افغان مہاجرین کو ویلکم کیا جاتا تھا اور بڑی تعداد میں تقریباً 30 لاکھ ملین افغان مہاجرین پاکستان میں آ کے مقیم ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو یونائیٹڈ نیشنز کے قوانین ہیں مہاجرین کے، ان سب کو وائلیٹ کیا گیا اس زمانے میں، کیونکہ ضیاء الحق بہت تنگ کر رہے تھے ان کی. ایک تو یہ کہ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ جس ملک میں ریفیوج لیں گے ریفیوجی اس میں سارے ملک میں گھومنے پھرنے کی انہیں آزادی نہیں ہوگی، وہ اپنے لیے ایک مختص علاقے میں محدود رہیں گے. پاکستان میں جو افغان مہاجرین آئے تھے وہ پشاور سے لے کے لنڈی کوتل سے لے کے اور کراچی تک پورے ملک میں پھیل گئے تھے، اور انہوں نے پراپرٹیز بھی خریدی تھی جس کی اجازت نہیں ہے یونائیٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق. انہوں نے اپنے بزنس بھی اسٹارٹ کیے، انہوں نے پراپرٹیز بھی خریدی، گھر بھی لیے، اور باقاعدہ پاکستانی شہریوں میں گھل مل کے رہنا شروع کر دیا تھا. اب یہ بڑی پرابلم ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے افغان ریفیوجیز کی وہ پاکستان پاکستان کے بڑے شہروں میں گل مل گئی ہے, ان کے پاس وہ بھی پاکستانی بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈ بھی ہیں اور وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ جب سفر کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں, خاص طور پہ سعودی عرب میں اور دوسرے ایسے ملکوں میں پکڑے جاتے ہیں, تو وہ پھر پاکستان پہ الزام آتا ہے کہ پاکستانی پکڑے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یونائیٹڈ نیشن کے قوانین کو فالو کیا جائے مہاجرین کے لیے تو پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو جو شکایات ہیں ان کے بارے میں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے.
اچھا, میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کو کہ ہم نے پرویز رشید صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, عبد القادر بلوچ صاحب جو کہ اس معاملے کے متعلقہ وزیر ہیں, اور کے پی کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی صاحب کو رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہ تھا. بریگیڈیئر شاہ صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ جو بات ابھی ڈاکٹر مہندی حسن صاحب نے کہی ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, تو یہ جو ہیومن رائٹس واچ والوں نے کرٹیسزم کی ہے یہ کس بنیاد پر کی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ لوگ ملک کے معاشرے میں گھل مل گئے ہیں, ان کے ذریعے بقول حکومت کے جرائم بھی سرزد ہو رہے ہیں, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دوسرے ملکوں میں جا کر بھی پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے, تو اس کا سد باب کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے؟
دراصل یہ جو انسانی حقوق کے آرگنائزیشن ہے یا اقوام متحدہ ہے, ان کے مختلف آرگنائزیشن ہیں جیسے یونیسیف ہے, وہ اپنی ڈیوٹیز میں, اپنے فرائض میں فیل ہوتی رہی ہیں. یہ مجھے 2002 سے معلوم ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ کافی کانفرنسز کی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں آیا ہے اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہاں سے فرانگزین کو افغانستان کے اندر سپیس کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو مدد چونکہ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ ہم خود دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے سائز میں ان کو ٹرانسفر کریں, ان کو لے جائیں, اور بالکل ہی بارڈر کے ساتھ یعنی تورخم کے ساتھ آگے جو ہے یا ادھر چمن سے آگے جو ہے ان کو آباد کیا جائے, اور پھر اقوام متحدہ جانے اور ان کے کام جانے. پاکستان میں تین قسم کے اس طرح افغان سے, ایک وہ جو بالکل انرجسٹرڈ یعنی نہ ان کے پاس پاکستانی یا افغان کارڈ ہے, نہ ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے, اور کل کے پہ رہے ہیں, اور یہاں پشاور میں وہ لاکھوں کے لحاظ برابر ہیں, اور جو ہے ان میں بازاریں سجائی ہوئی ہیں اس طرح میک شفٹ قسم کی بازاریں, اور اس میں وہ کاروبار کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے ہیں جو افغان مہاجر ہے, رجسٹرڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افغان مہاجرین کی طرح, لیکن یہ بھی جو ہے جو ان کے کیمپ سے, وہ کیمپ سے ایک دفعہ ان کو واپس بھیجا گیا یونیسیف کے ذریعے, اور پھر یہ واپس آئے اور سوسائٹی کے مختلف جگہوں میں یہ رہتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور پھر جو ہے ایون پاکستان کے پاسپورٹ بھی حاصل کیے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے سال میں ایکشن جو جا رہا ہے وہ ان کے خلاف جو بالکل رجسٹرڈ, جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے, جیسے کوئی بھی کسی, اگر آپ پاکستانی کسی جگہ پہ چلے جائیں اور اس کے پاس نہ ویزا ہو نہ کوئی اور ہو, تو نیچرلی وہ حکومت جو ہے اس کو گرفتار کرے گی اور جیل میں ڈالے گی. تو اس کے اوپر انسانی حقوق کیوں کچھ نہیں کہتا, ابھی تو ایکشن صرف اتنا جاری ہے. پھر اس کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں اور پاسپورٹ حاصل کیے, ان کی انکوائری کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ جو لسٹیں ہیں وہ نادرا ویریفائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ شناختی کارڈ کسی قبائلی ملک کے دستخط کے نہیں, کہ یہاں کا رہنے والا ہے, اس دوبارہ جو ہے اسکروٹنائز کیا جا سکتا ہے کہ کس قبیلے سے ہے, کس خاندان سے ہے, اور اگر یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے جس نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اس کو, اور دوسرا اس افغان کو اس سے باہر جانا چاہیے. تیسری قسم جو کہ افغان جس چیز ہے, پاکستان نے ان کی مہمان نوازی سب کی اور ہماری معیشت کمزور ہے ہونی چاہیے, اور اب تک یہ ہے 2005 کے اینڈ تک ان کو واپس کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرومس ہمارے ساتھ 2002 میں کیا گیا, 2003 میں کیا گیا, 2004 میں, جب میں حکومت 2006 تک ہر سال ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی رہی, اور یہ ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے جو ہے اس کو اگلے سال تک اور کرتے رہے, اور یہ مسئلہ ابھی تک ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے افغان لوگ باعزت شہری ہیں اپنے ملک سے, ان کی اپنی عادات ہے, اور اگر میں کہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جو ان میں تھوڑا سا ریگریسی ہیبٹس ہیں, وحشانہ قسم کی ہیبٹس ہیں, کہ آپ حیران ہوں گے, آپ کے رونگٹ سے کھڑے ہوں گے, جو کچھ جرائم یہاں ہوتی ہے اور جس میں افغان جو ہے انوالو ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک قسم کی وحشت اور بربریت آ گئی ہے, وہ ان کی وجہ سے. مگر پھر بھی چلو جو سو ابھی ٹائم ہے اس کے اوپر چنو, اور باقاعدہ قانون کے تحت اور انسان ہمدردی کے طور کے اوپر یہ جو لوگ جن کو کے پاس کاغذ نہیں ہے صرف ان کو جیل میں ڈال کر ان کو خود کرتی ہے, یہ 14 فارم ایکٹ ہے اس کے تحت قانون کی چیز ہے کہ اگر آپ ملک میں کسی اور ملک کا بھی باشندہ ہوگا, امریکہ کا بھی ہوگا,
جی,
اس کو بھی پکڑ کے اس کو بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تینوں چیزوں میں جو ہے وہ کوئی زیادتی نہیں ہے, اور ہیومن رائٹ کی جو رپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہے.
اچھا ڈاکٹر مہندی حسن, ایک بات یہ بتائیے کہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک وطن واپسی کی صورت میں جانوں کا خطرہ ہے. اب افغانستان ایک پرامن معاشرہ ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے, حالات بھی بہتر ہیں, تو کیا ممکنہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ان کی جانوں کو؟ یہ صرف ایک جواز بنایا گیا ہے. جی
ہیلو,
جی جی بولیے, فرمائیے ڈاکٹر صاحب, بولیے.
میں یہ کہہ رہا تھا
جی,
میرا خیال یہ ہے کہ بہت کافی عرصے سے افغانستان کے حالات اب ایسے ہیں کہ افغان مہاجرین جن کی مہمان داری پاکستان کر رہا ہے 1981 سے آن ورڈ, وہ اب واپس چلے جانے چاہیے. اور میں نے ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہمارے وفد نے کئی دفعہ ملاقات کی ان کے کیمپوں میں جا کے پشاور میں اور خاص خاص کے علاقوں میں, وہ تیار بھی ہیں واپس آنے کے لیے اگر ان کو وہاں یہ گارنٹی دی جائے کہ افغانستان میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں میسر کی جائیں گی, اور ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست بھی ہوگا, تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اب جتنے مسائل ہیں وہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے بس مسائل, جو افغانستان کے حالات اس وقت بفار مہذین کو ویلفیئر کیا جاتا تھا پاکستان میں, اب ہمارے اپنے حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی اور ملک کے اتنے بڑی تعداد میں ان لوگوں کو رکھا جائے جن کے بارے میں اس شک و شبے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی سوسائٹی جو ہے افغان سوسائٹی وہ بہت کنزرویٹو سوسائٹی تھی, اور جہاد کے نام پہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی تھی جس میں ان کو ویسٹ کی سپورٹ تھی اور پاکستان کی بھی سپورٹ حاصل تھی, تو ان کی سوچ کے حوالے سے ہمارے لیے بہت سی پرابلم اس لیے پیدا ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ ان کو جس طرح کی پذیرائی دی جاتی ہے خاص طور پہ ہمارے نارمل علاقوں میں فاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں، اس سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو ایک تو ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہیں اس پہ جو بوجھ ہے ان کو رکھنے کا وہ ختم ہوگا. دوسرے میرا خیال یہ ہے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو امن عامہ کا مسئلہ ہے اس میں بھی بہتری پیدا ہوگی، خاص طور پہ نوردن ایریاز اور خیبر پختونخوا میں.
جی میں مجھے
ضروری ہے
جی
انہیں اب عزت کے ساتھ واپس کر دیا جائے.
اچھا محمود شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اور کیا چوائس ہے سوائے اس کے کہ ان کو واپس بھیجے؟
میرے خیال میں کوئی اور چوائس نہیں ہے، اور پاکستان ہے بالکل قانونی اور بین الاقوامی قوانین اور جو کے قوانین ہیں اس میں رہتے ہوئے یہ جو ایکشن کر رہی ہے اس طرح. اور ویسے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں ہے. ہماری جو مہمان نوازی ہے وہ پہلے سے مشہور ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگی کئی اور جگہوں پہ پاکستان کے اندر آپ کی طرح میں کچھ ساتھ کی وجہ سے شاید کچھ کسانوں کو ایسا رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا تقریباً یہ 30 سال لوگ جو مہاجرین ہیں ان کو تعصب کی نہیں نہیں دیکھ گیا اور ان کے خلاف کچھ تعصب موجود ہے. میں سمجھتا ہوں اس قانون کے مطابق ایسی جو غیر رجسٹری جو میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کو واپس کرنا بالکل قانون کے مطابق ہے، اور پھر جو رجسٹری ہے ان کو واپس کرنا بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور ان کے عہدے ہیں 2015 کی اینڈ تک جو ہے ان کو واپس کریں گے، وہ اپنا وعدہ پورا کریں اور پاکستان کو واپس کرے گا. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ان لوگوں کی جنہوں نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ غیر قانونی طور پہ حاصل کی ہے ان کو ان کے خلاف انکوائری اور انکوائری کے بعد جو ہے ان کو واپس کرنا، یہ تمام قانون کے تحت ہے اور پاکستان کو اس کو کھولنا چاہیے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے. مطلب ہے کہ اس اوپر ابھی اسکول پہ حملہ ہوا تو ایک دم لوگ سوچے کہ جب اتنے افغان چاروں پھر رہے ہیں تو آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اس کے پاس تیر، کیونکہ یہی ان کو ان کی جو جگہ 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 ان کو یہ استعمال کرتے ہیں دہشت گرد ہیں، اور دوسرا اسی کے اندر جو دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں ان پر پاکستان کی مثال کے بدنامی ہو گئے.
اچھا اور وہ جی، اور یہ جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کو اپنے معاشرے کی درستگی کے لیے اور اپنے حالات پہ قابو پانے کے لیے یہ اقدام کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ابو دھابی میں اسلحہ کی ایک نمائش ہو رہی ہے، ڈیفینس ایگزیبیشن کا اس کو نام دیا گیا ہے، جس میں بہت سارے ملکوں نے اپنی دفاعی پیداوار کے نمونے وہاں رکھے ہیں. ایک کھلی منڈی ہے جہاں سے جس کو دل چاہے جو چیز چاہے پسند کرے اور اس کا آرڈر دے. کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا اس سے دہشت گردوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں. السلام علیکم سعد نذیر صاحب. سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیفینس ایگزیبیشن ہو رہی ہے ابو دھابی میں، آپ کے خیال میں اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ میرے خیال میں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم ان سے گفتگو کریں گے. یہ ایک ایسی نمائش ہے جو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سارے ملک کو لا کے اپنی دفاعی پیداوار کے نمونے وہاں رکھتے ہیں. دنیا کے چھوٹے بڑے ملک وہاں جاتے ہیں، ان کے نمائندے جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سامان کا آرڈر پلیس کرتے ہیں. ایک تو اول تو یہ کہ ایک مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے یہ، لیکن اس سے جو بہت بڑی تشویش پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج دنیا بھر میں سرگرم عمل دہشت گرد گروپ بھی اس قسم کی نمائشوں سے، ایگزیبیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں اور کسی ذریعے سے وہاں سے اپنی پسند کے ہتھیار حاصل کر سکیں. تو اس کا سدے باب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم گفتگو کریں گے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے، جن کی لائن لانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں ہماری پروڈیوسر. ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں جس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
سامعین، ہمیں افسوس کے ساتھ آپ کو مطلع کرنا پڑ رہا ہے کہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کی لائن اس وقت تو بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر نہیں مل پا رہی ہے. تو اب ہم چلیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مدارس کے بارے میں ایک بڑی کنٹروورسی ہے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو مدارس ہیں وہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ مدارس کے جو مہتمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط الزام ہے. بچوں کو وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو ایک اچھا اور دیندار شہری بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں حکومت کی کوششیں بھی جاری ہیں، حکومت کے بھی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں ان مہتمین کے ساتھ. دوسری طرف سے مطالبے بھی ہوتے ہیں کہ جی ان کو اسٹریم لائن کیا جائے، ان کے سلیبس کو درست کیا جائے، اس کو پاکستان کا جو معیار تعلیم ہے، جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کے مطابق بنایا جائے. لیکن اس سلسلے میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے، بات کتنی آگے بڑھی ہے، حکومت کے اور وفاق المدارس کے درمیان اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی مقصد حاصل کیا جا سکا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بار بار گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ملتا. خود حکومت کے ذمہ دار بھی وزیر داخلہ سمیت یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو مدارس اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان میں بھاری اکثریت جو ہے وہ ایسے مدارس کی ہے جو خلوص دل کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ بچوں کو مذہب کی اور قرآن کی تعلیم دے رہی ہے. تو یہ مسائل ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو ٹیلی فون لائنوں میں بڑی دقت ہو رہی ہے، تو ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی اور لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
تو سامعین، اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنیں ہیں وہ کچھ ہمیں بہت تو سخت اور کٹھن وقت دینے کے موڈ میں ہیں. کوئی نمبر نہیں مل رہا ہے، ہماری پروڈیوسر کوشش کر رہی ہیں. اب ہم فی الحال انٹرنیشنل ٹاپکس سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو لندن سے جناب منظر قریشی صاحب ہیں, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں, اور بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان الحق ہمارے ساتھ ہیں. منظر قریشی صاحب, وہ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف جنیوا میں موجود ہیں اور شروع ہونے والے مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. کیا پراسپیکٹس نظر آتے ہیں کہ 31 مارچ تک معاہدہ ہو سکے گا؟
جی, جس طرح لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کوششیں بہت کی جا رہی ہیں کہ یہ 31 مارچ تک جو انہوں نے ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی, تب تک کوئی کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے. آلٹرنیٹلی اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو لگتا ہے کہ کافی اوباما کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ جو کانگریس ہے ان کے ہارڈ لائنرز ہیں, اور پھر جو ان کے عرب ایلائز ہیں اور کچھ حد تک اسرائیل بھی ہیں, کہ ان کا پریشر بہت زیادہ ہے اوباما پہ, اور وہ یونی پرسن ہو جو کہ پیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ریجن کو اور اس ایشو کو, تو وہ ان کے اوپر کافی پریشر ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی معاہدہ ہو جائے سائن. اور ایسا ہی ایران کی طرف سے بھی شو کیا گیا ہے, تو دیکھیے کہ آگے کیا ڈیل جو ہے. اس کے بعد پہلے بھی تھوڑا سا ایشو رہا تھا کہ ایران کیسے اسپیسیفائی کرے گا کہ وہ کمپلائی کر رہا ہے جو سینکشنز نہیں کہنا چاہیے کہ جو ٹرمز ہیں جس میں کہ ویریفائی کریں گے کہ وہ آرمز کی طرف, آرمز بنانے کی طرف نہیں جا رہے.
جی,
تو اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں ایشوز ہیں کچھ.
اچھا فیضان الحق صاحب, یہ بتائیے کہ جیسا کہ اس وقت دیکھنے میں بھی آ رہا ہے, سننے میں بھی آ رہا ہے, ظاہر ہے ایسی قوتیں موجود ہیں جو یہ یقینا نہیں چاہیں گی کہ مغرب اور ایران قریب آئیں, ان کی کوششیں آپ کو کس حد تک کامیاب نظر آتی ہیں؟
جی, ہم سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو ایران کے ساتھ امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, اس کو بہت سے جو لوگ ہیں وہ بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک تو جیسے منظر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ریپبلکنز ہارڈ لائنرز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی لابی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس بارے میں خاصا تشویش کا شکار ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ایران کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں تو سعودی عرب کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی مارجنلائز ہو گئی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں جو ہیں وہ جو شیعہ ٹرائب ہے اس نے اوتھیز جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, بحرین میں بھی خاصی گڑبڑ رہی, اور اس کے بعد عراق جو ہے وہ پریکٹیکلی ایران کے انڈر انفلوئنس ہے, اور شام میں اور لبنان میں حزب اللہ ہے. اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کے لیے بہت تشویش کا باعث ہیں بلکہ اسرائیل کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں نا باریک لائن تھن لائن پر واک کرنا پڑ رہا ہے, چلنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ایسا نازک بیلنس ہے کہ امریکہ سعودی عرب جو ہے ان کا بڑا پرانا ساتھ ہے, بڑے پرانے اتحادی ہیں, اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا بڑا پرانا اتحادی ہے, اسرائیل بھی اور اس کو بھی, اور یہ بھی نہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب میں دوستی ہے, ان میں بھی دوستی نہیں ہے, اور اوپر سے ایران جو ہے اس کی ہیلپ کے بغیر امریکہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا آئیسس کے خلاف. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ انتہائی بیلنس اپروچ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے, اور مگر جیسے ماہر ڈپلومیٹس ہیں جان کیری صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ٹیم ہے, امید ہے کہ ایک اچھا راستہ نکل آئے گا, کیونکہ اگر یہ تمام قوتیں آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیتی ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اس علاقے کو پہنچے گا, مڈل ایسٹ کو پہنچے گا, کہ وہاں پہ ایک سٹیبلٹی, ایک امن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.
اچھا, اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ترکی اور سیریا کے حوالے سے ہے. جیسا کہ خبروں میں آ چکا ہے کہ انقرہ نے گزشتہ شب وہاں ٹینک اور بھاری ہتھیار سرحد پار شام میں داخل کیے تھے, اور تقریباً 40 فوجیوں کو وہاں سے نکالا جا سکے جو وہاں سلطنت عثمانیہ کے بانی کے دادا سلیمان شاہ کی باقیات کی حفاظت پر مامور تھے. کہا جاتا ہے کہ ترکی اور شام کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ وہ مقبرہ جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہے, اور ترکی وہاں پر اپنے بزرگوں کی باقیات کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دمشق نے اس کارروائی کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے. کیا جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے منظر صاحب، خاص طور پر ترکی اور شام کے تعلقات کے حوالے سے، اسے آپ کیا مزید اشتعال بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اس میں؟
جی، اس کے اس صورت میں میرا نہیں خیال کہ زیادہ کوئی آگے کمپلیکیشنز زیادہ بڑھے، کیونکہ ترکی کا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ تھا جو کہ انہوں نے اچیو کیا، اور دے جسٹ وانٹ ٹو سیکیور کہ جو ان کے اپنے جو ٹارگٹ سے انہیں کو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دے ول ترکی پہ نائی، اگر اس ایریا کو کوئی اور اس جو ان کا انٹرسٹ ہے اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تو ترکی شاید زیادہ بیچ میں مزید مداخلت نہ کرنا چاہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے ابھی جس طرح معاہدہ ہو رہا تھا امریکہ کے ساتھ کہ وہ ٹریننگ کے معاملے میں اور سپورٹ کرنے کے لیے سیریا کے جو ریبلز ہیں اس کے لیے بھی وہ ان کا اگریمنٹ سا کچھ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں لگتا ہے کہ اگر اگین ترکی کے لیے بھی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی دھیان سے نہیں اس کو ہینڈل کریں گے تو اٹ کین بیک فائر آلسو، بیکاز اس وقت سیریا کے اندر کوئی ایک ایکٹر جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، کئی ہیں ڈفرینٹ فورسز، تو اگر آپ ایک کو اینٹیگنائز کرتے ہیں تو کسی اور کو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کو کچھ کریں گے تو ایک اور اینٹیگنائز ہو جائے گا، اور یو کانٹ کیپ ایوری ون ہیپی. تو اس صورت کے اندر میرے خیال میں ترکی کو اور ہر کوئی بھی ملک کوشش یہ کر رہا ہے کہ سیریا میں بہت زیادہ انٹروینشن نہ کرے، لیکن پروکسی کے طور پہ وہ کر رہے ہیں.
فیضان صاحب، اس وقت تو جو جس طرح سے ابھی بتایا بھی گیا ہے خبر میں چند روز پہلے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت تو تربیت دی جائے گی ترک فوجیوں کو آئی ایس سے لڑنے کے لیے، کیا اس کو بھی سیرین گورنمنٹ اپنے خلاف سمجھے گی؟
جی، میرا خیال ہے کہ سیرین گورنمنٹ جو ہے، اگر ہم اس کو حکومت کہنا چاہیں تو وہ بہت لمیٹڈ اور بہت محدود ہو چکی ہے اپنے اثر و رسوخ میں یا اپنی کیپیبلٹیز میں. اور جو ترکی کے ساتھ آئیسس کا کے خلاف ٹریننگ کا جو معاہدہ ہے امریکہ کا، وہ امریکہ کی بھی ضرورت ہے اور ترکی کی بھی، کیونکہ ترکی اس بات سے بہت نروس ہے کہ وہاں پر جو کرد فائٹرز ہیں ان کو ٹریننگ دے کر اگر بھیجا جاتا ہے آئیسس کے خلاف تو ترکی جو ہے وہ اس بات سے ان کو خطرہ ہے کہ ایسا ہی حشر ان کا نہ ہو جیسا پاکستان کا ہوا تھا جب افغان مجاہدین کو ٹریننگ دے کر افغانستان میں بھیجا گیا تھا لڑنے کے لیے، اور پھر وہی مجاہدین جو ہے وہ واپس انہوں نے جب رخ کیا تو اس سے پاکستان کی جو درگت بنی وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس سلسلے میں ترکی کی حکومت جو ہے وہ کچھ دور اندیشی سے کام لینا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں یا ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو شروع ہی سے ٹریننگ دے دی جائے تاکہ وہ اس چیز کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں.
اچھا، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندر قریشی صاحب کہ اس وقت جو یمن ہے وہاں پر بھی یہ ہوتیز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، صدر صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور وہ اب وہاں سے نکل بھی گئے ہیں سنا سے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ اپنے آبائی شہر عدن چلے گئے ہیں. کیا ترکی اس وقت مشرق وسطی میں ایک اور برننگ پوائنٹ ہے؟ یمن،
آپ یمن کی بات کر رہے ہیں؟
جی،
یمن یہ برننگ پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہے، اور بہت ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو چینج اوور ہوا ہے سعودی گورنمنٹ کے اندر بھی، ان کے جو کنگ نئے آئے ہیں اس کے بعد سے ان کی پالیسیز وہ ریویو کریں گے. ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم لگ رہی ہے کہ جتنی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اگر یمن لے لیں، بحرین لے لیں اور عراق لے لیں، شام لے لیں، ہر جگہ پر ایک پریشر سا بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور ایک طرف ون آف دا ایکٹرز ان سعودی جو ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو کافی سیٹ بیکس ہو رہے ہیں ہر جگہ پر ہی. اب اس صورت میں ان کو اپنے ایک ریوائیول چاہیے، اور جس طرح کہ ان کے یمن کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ہوتی کو اکیوز کیا کہ وہ جس طریقے سے قبضہ انہوں نے کیا تھا لاسٹ اس پہ، تو اس کو علی چڑھنے پہ کہا انہوں نے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا. لیکن اب اس طرح کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ یہ سیمی ریولوشن ٹائپ کی سینیریو ہے، یہاں پر ہم لا اور کانسٹیٹیوشن یہ چیزیں سب پیچھے ہی رہ جاتی ہیں جیسے، اور مائٹ از رائٹ والی کہانی بن جاتی ہے. تو آل دو کہ ایران کو کافی گین ہوا اس میں, لیکن انہوں نے جو سہوتیز ہیں انہوں نے کافی سوچتے ہوئے ایک لائن کراس نہیں کی, اور انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ دے وانٹ کے جی گورنمنٹ جو ہے وہی سینکشن کرے جو بھی رائٹس ہیں, اور دے آر بیسکلی ڈیمانڈنگ فار دیئر رائٹس جو آن دا فیس آف اٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے ڈیسیژن میکنگ میں کنٹری کے.
پروفیسر فیضان, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتیز جو ہیں مغرب کے لیے قابل قبول ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں؟
ہوتی جو ہیں ان کو وہ ایران کی ان کو بیکنگ ہے, اور ایران جب میرا خیال ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا شروع میں کہ جان کیری جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, تو اس میں ایران جو ہے جو کنسیشنز مانگے گا اس میں وہ ہوتیز کی کنسیشنز بھی ہوں گی, اور انہوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے استعمال کر کے ہوتیز کو واپس کیا ہے, جو کہ اس بات کا غمازی ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے انٹر انفلوئنس ہیں اور ہم اس سے ڈلیور کر سکتے ہیں سروس. اور جو اگر دیکھا جائے جو ویسٹ ہے اور خاص کر امریکہ جو ہے ان کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے القاعدہ کے جو القاعدہ آف سیکنڈری ہو گئی ہے وہ ہے آئسس
جی,
اور مغربی ممالک ان کا بھی, تو ایران جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ یقیناً یہ وعدہ کرے گا یا کم از کم یہ آفر ضرور کرے گا کہ بھئی ہم ہمارا دشمن ایک ہے تو ہم مل کے دشمن کے خلاف کام کر سکتے ہیں
جی,
اور اس کے لیے ہم آپ کو ڈلیوری بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسے ڈلیوری ہو سکتی ہے. تو یہ وہ تمام جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گلائے جفائے وفا نما, یہ وہ ہے کہ ایک ادا دکھائی جا رہی ہے جو کہ عام طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دکھائی جاتی ہے
جی,
کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا ڈلیور کر سکتے ہیں, اور ان جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس میں ایران کامیاب رہا ہے بہرحال. اور اس سلسلے میں میرے خیال میں مغرب کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ سعودی عرب سے زیادہ پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جائے اور ترکی سے بھی زیادہ پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جائے تاکہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے. ایران جتنا بھی انتھوزیاسٹک ہو جب تک جیسی سعودی عرب اور ترکی جیسی طاقتیں جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام نہیں کریں گی تو آئسس کے خلاف
امریکہ کامیابی نہیں ہو سکتی
جی, کامیاب نہیں ہو سکتی.
اچھا آخر میں منظر قریشی صاحب بہت اختصار کے ساتھ, تو یوکرین کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں پہنچ رہی ہے صورتحال؟
یوکرین میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچویشن ایسی ہے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ یورپ کے جو کنٹریز تھے انہوں نے کائنڈ آف ایک پری ایمٹیو ایک ایکشن لیا, کیونکہ امریکہ کی طرف سے کافی ہارڈ لائن ایک سٹانس آ رہا تھا کہ وہ شاید ان کو ایمونیشن اور یہ چیزیں سپلائی کریں گے یوکرین کو, اور اس کو کرتے ہوئے یورپ بیچ میں یورپ نے انٹروین کیا اور ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا, اور اب اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اوور آل آئی مین پلس مائنس فیو ایشوز, لیکن کافی حد تک وہ ہولڈ کر رہا ہے سو فار, آل دو کہ ابھی سنا کہ کچھ دھماکہ بھی ہوا اور کیا گیا اور جہاں تک کچھ جانوں کا زیاں بھی ہوا.
اچھا,
اس کے باوجود یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہولڈ کرے گا, اور کیونکہ یورپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کنفرنٹیشن زیادہ بنے, کیونکہ ان کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے یورپ کی, اور جنگ سے رشیا جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا کیونکہ یہ رشیا کا اسٹرانگ پوائنٹ ہو جاتا ہے, یورپ کی آرمیز بہت ویک ہیں کمپیئر ٹو رشیا.
اچھا پروفیسر فیضان, یہ بتائیے آخر میں بہت اختصار کے ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹن صاحب ریٹریٹ کر جائیں گے اس ٹاپک کے اوپر, اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہاں پر یوکرین میں سے دستبردار ہو جائیں گے انڈر دا سرکمسٹانسز؟
جی, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ پوٹن صاحب جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے اچیو کر لیا ہے, ان کو معلوم ہے کہ مغرب اور خاص کر امریکہ کے ہاتھ جو ہیں اس وقت مصروف ہیں, اور یہ جو معاہدہ تھا اسی لائنز پر تھا, اور روس جو ہے وہ شاید اگلا جو پینترا ہے وہ اس بات پر بدلے گا کہ اسے یورپ سے یا دوسروں سے کیسی ریزسٹنس ملتی ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان اور جناب منظر قریشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور اب ہمیں ٹیلی فون لائن مل گئی ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کی. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی اور ہم مستقل کوشش کرتے رہے, پھر ہمیں دوسرا ٹاپک کو اسٹارٹ کرنا پڑا. یہ بتائیے کہ یہ ابو دھابی میں جو نمائش ہو رہی ہے ہتھیاروں کی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ہتھیار فروخت کرنا, مارکیٹنگ کرنا؟
جی, وہ میں انتظار کرتا رہا لیکن نہیں ہو, یہ جو نمائش ہے تو خیر دنیا میں ہوتی ہے ہتھیاروں کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی ہوتی ہے, لیکن ہتھیاروں کی جو نمائش ہوتی ہے یہ بڑے جو ملکوں کے جو بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ کھینچ لیتی ہے. جس طرح امریکہ کے دیکھ تو تقریباً 40% ان کا جو ہے جو ڈیفنس ٹریڈ ہے اس سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح رشیا تھا تو اس کا تھا. تو بڑے بڑے ممالک جو ہیں جو ان کو پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کے لیے منڈیاں وہاں پر ملتی ہیں جہاں پر کہ کچھ نہ کچھ چپل شور, کچھ نہ کچھ جنگ ہو, کچھ نہ کچھ حالات خراب ہوں, خواہ وہ ملکوں کے درمیان ہو, خواہ وہ گروپس کے درمیان ہو, خواہ وہ کسی طریقے سے تنازع چل رہا ہو, اس کے لیے بلڈ اپ ہو رہا ہو. تو یہ جو دبئی کی نمائش ہے یہ بھی پہلے بھی ہوا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, اور اس میں بھی مختلف ممالک اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں جس میں سے طیارے سے لے کر ایک سپاہی کے جوتے کے تسکے تک کا سامان وہ اویلیبل ہوتا ہے. اور یہ سامان بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو ڈیل ہوتے ہیں وہ تو ملکوں کے درمیان ہو جاتے ہیں.
اچھا اب ایک سوال جی,
صرف جی
اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, اصل میں میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے, مولانا حنیف جالندری سر کا آپ کا بھی نمبر نہیں مل رہا تھا, خوش قسمتی سے مل گیا ہے, مولانا ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان سے بھی ہمیں مدارس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. آپ یہ اور فرمائیے بریگیڈر صاحب کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں بھی اس قسم کی ڈیفینس ایگزیبیشن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟
یقیناً اٹھا سکتے ہیں جس طریقے سے دنیا کا یہ قانون چلا آ رہا ہے اور ابھی تک اس تمام بھی ہو رہا ہے, اور کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اور کچھ میرے خیال میں انجانے میں, اور کہ جو ہتھیار خریدا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پر استعمال ہو جاتا ہے. بعض ملک ہیں جو سپلائر بنتے ہیں, بعض ملک ہیں جو بعد میں اینڈ یوزر کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, ان کو کہیں اور ڈائیورٹ کر لیتے ہیں, اور بعض ایک ویپن دیتے ہوتے ہیں کہ ان کے ڈپوز میں تو رہتا ہے لیکن جب اس کا موقع مل جاتا ہے ایسے گروپس پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ فروخت کیا جاتا ہے.
اچھا.
اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, اور اسمگلنگ میرے خیال میں کہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ ہر قسم کا اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں. تو اور ایک اور بات بھی ہے کہ جہاں پر تھوڑے سے خلفشار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو جن ملکوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور فالتو ہوتا ہے تو ایک چھتمڑا درمیان میں پینک دیتا ہے, ایک کو ایکسپٹ کر دیتے اور دوسرے کو اس طرح رہنے دیتے تو اس پر چڑھ دوڑتا ہے.
اچھا,
اور اس کی وجہ سے
ایک سوال جی, میرا سوال ایک یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا دہشت گرد اس وقت تک یہ ہتھیار نہیں خرید سکتے جب تک کہ کوئی ملک بیچ میں نہ آئے؟
اور یقینی طور پر جو وہ آج کل کے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہے اور جو کہ ایک روایتی فوج کا مقابلہ کر سکے یا پولیس کا مقابلہ کر سکے تب تک وہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ ان کو اس قسم کے ہتھیار باہر سے کسی اسپانسر ملک سے یا کوئی ایک اندھیرے قوت کی وجہ سے ان کو نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک انڈر ٹریڈ ورلڈ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ہتھیاروں کو اسمگل کرتے ہیں اور ان کو پہنچا دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ان کو بڑا کیش مل جاتا ہے جس طرح ڈرگ منی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ منی میکس دا نیئر گو والی بات ہے, اور ایک انٹرسٹ والی بھی بات ہے, اور تیسری طرف پر ہے کہ ان کے لیے ایک فضا قائم ہو جاتی ہے تو اس فضا میں وہ پلنے پھولنے کے لیے ان کو کچھ پھر دیا جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب ملک ٹوٹتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہتھیار پھر ایسے, جب ملک بھی ٹوٹتے ہیں تو ایسے ہتھیار پھر ان کے ایسے گروپوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ جو نیٹو کی سپلائی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سارے کنٹینر غائب ہو گئے. جب وہ کنٹینر غائب ہو گئے تو ہمارے کراچی میں بہت سارا اس قسم کا اسلحہ آیا, اسی طریقے سے کے پی میں آیا, فاٹا میں آیا, باقی جگہوں پر آیا. تو یہ بھی جو ہے نا کہ اینڈ یوزر اور پھر اس کی پراپر ان کی طرف سے سیکیورٹی نہ ہو اور اس کا استعمال وہ کہاں پر گیا, کدھر گیا, میرے خیال میں اب اس میں کوئی چپ سسٹم ڈالنا چاہیے اور جس طریقے سے اسٹنگر میزائل میں یا باقی سوفسٹیکیٹڈ میں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کس کے یوز میں ہے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پر اس کا کوئی کام کرنا چاہیے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, اور اب ہم گفتگو کریں گے مولانا حنیف جالندری صاحب سے. السلام علیکم مولانا. مولانا حنیف جالندری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں لائن پر؟ جی سلام
سر, آپ کے ساتھ ہوں مگر آج آپ کی آواز صاف نہیں ہے اور آواز آپ کی کٹ رہی ہے, میں پوری طرح آپ کی گفتگو کو بات
سمجھ نہیں پا رہا. اچھا, اب آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے مولانا, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں مدارس جو ہیں وہ بہت زیادہ متنازع ہو گئے ہیں, اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی اصلاح کی جائے، کیریکولم چینج کیا جائے، کیا حکومت کے ساتھ آپ کا اس سلسلے میں کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی افہام و تفہیم ہوئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا سوال پوری طرح تو نہیں سمجھ پایا، لیکن جو آپ کا مفہوم مجھے سمجھ آیا، آواز صحیح نہیں ہے، تو دینی مدارس اور جامعات جو ہیں وہ تو اس بر صغیر میں 150 سال سے ہیں اور پاکستان میں 1947 سے ہیں، اور اس وقت جو صورت حال ہے اس میں دینی مدارس کے بارے میں جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں تو ان کو الزامات ہی کہوں گا، ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اور آج تک اس بارے میں کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیے جا رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ مدارس جو ہیں وہ 98-99% درست ہیں، 1%-2% جو ہیں وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مگر آج تک پچھلے 15-20 سال کے عرصے میں ان کا کبھی نام نہیں لیا گیا، اور اب بھی ان کی کوئی نشاندہی نہیں کی جا رہی، اور ایک مہم الزام ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے، اور اس سے گویا تمام مدارس کو مشکو کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف ایک نامعلوم افیات موقف یہ ہے کہ جو مدرسہ بھی اگر دہشت گردی یا انتہاب چندی تشدد میں ملوث ہے اس کی نشاندہی کی جائے، نام زد کیا جائے، ثبوت کو کاروائی کی جائے، ہم پانچوں وفاق ان میں تعاون کریں گے، اور ہم اس میں حلیف ہوں گے، حریف نہیں رفیق ہوں گے، ریک نہیں، اس لیے کہ وہ ادارہ نہیں ہے، وہ پھر مرثیے کے نام پر ایک بدنما داغ اور دھبا ہے، لیکن اس طرح حکم الزام نہ لگایا جائے۔ جہاں تک مدارس کی رجسٹریشن کی بات ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، مدارس کو کبھی بھی رجسٹریشن سے انتظام نہیں رہا، اور جتنے بھی تاخیری حربے ہوتے ہیں وہ حقوقی ادارے کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے اضافی باتیں ہوتی ہیں۔ 2005 میں رجسٹریشن کے بارے میں ہوا مسفر خان ہے، اور ایک ہی گھر کی پابندی کر رہے ہیں، حکومتی اداروں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ 2010 میں بھی ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوا، ہم اس کی بھی مکمل پابندی کر رہے ہیں، اور حکومتی حلقے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے مذاکرات حکومت سے چل رہے ہیں وہ ایک اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں، اگرچہ اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں جس سے اس ماحول کو خراب کرنے کی بات بتیں کوشش کر رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ اقدامات اگر انصاف کے مطابق ہوں، بیانات میں اور اقدامات میں موافقت ہو، تعارض اور تضاد نہ ہو، اور مذاکرات جو ہیں ان کو بھی کامیاب بنایا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اندر اور مدارس کے اندر کوئی رائے کا اختلاف۔
اچھا یہ بتائیے مجھے، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے حکومت کے ساتھ، ان کے ٹاپکس کیا ہیں؟ کیا کیریکولم میں بھی کوئی تبدیلی توقع کی جا رہی ہے؟
میں اب بھی آپ کا سوال پورا نہیں سن پایا، آپ کی تکلیف ہے، آپ نے
میرا سوال یہ ہے کہ کیا سلیبس میں بھی کوئی تبدیلی متوقع ہے؟
دیکھیے، ابھی تک حکومت نے ہمارے نصاب تعلیم کے حوالے سے کوئی نشاندہی نہیں کی، اور بتائیے کہ آپ ہمارے نصاب میں کوئی ایسی چیز کی نشاندہی کریں جس سے آپ کے خیال میں فرقہ وار تشدد کو فوراً ملتا ہو۔ ہمارا وہی نصاب تعلیم ہے جو امریکہ کے مدارس کا ہے، جو برطانیہ کے مدارس کا ہے، جو یورپ کے مدارس کا ہے، جو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مدارس کا ہے، پاکستان کے مدارس کا بھی وہی نصاب ہے، اس میں کوئی بیماری فرق نہیں ہے۔ حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ ہماری رائے آپ اس کے اندر جو جنرل مضامین ہے اور ایجوکیشن کے سبجیکٹ ہیں، انگلش ہے، سائنس ہے، لیگ ہے، معاشرتی علوم ہے، پاکستان سبیز ہے یا کمپیوٹر کورسز ہیں، سائنس کے مضامین ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے اور ہماری اپنی ضرورت ہے، اور ہم اس کو میٹرک کی سطح تک اپنے نصابوں میں شامل بھی کر چکے ہیں، تو اس پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نصاب تعلیم ہے وہ پاکستان کے مدارس کا نہیں ہے، دنیا بھر کے دینی مدارس کا ہے، اور اس کی بنیاد ہے، اور وہ قرآن و سنت کے علوم کے بغیر گھومتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آج تک نشاندہی دی گئی ہو کہ اس میں فلاں چیز جو ہے وہ ایسی ہے مقابل اسلام ہے۔ اگر کوئی ایسی مثبت تدبیر آئے گی تو ہم اس پر بھی ضرور غور کریں گے انشاءاللہ۔
دیکھیے، آپ نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے، لیکن حکومت کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ بھاری اکثریت جو ہے مدارس کی وہ اچھی ہے، اور بہت کم مدارس ایسے ہیں جہاں پر کوئی غلط کام ہوتا ہے، تو پھر آپ کا حکومت کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟
اختلاف تو نہیں ہے، اطلاعات دیا ہے کہ وہ جو بعض یا کچھ مدرسے کہتے ہیں یہ کچھ نہ کریں بلکہ ان سے نامزد کر دیں, ان کی نشاندہی کر دیں, وہ ہم الزام نہ لگائیں, جنرلائز کر کے الزام لگانا یہ تو کسی جگہ پر بھی قبول نہیں کیا جاتا. ایسے جیسے کہا جائے کہ میڈیا جناب والا بالکل صحیح کام کر رہا ہے مگر کچھ میڈیا حوصل ایسے ہیں جس میں کالی دے رہے ہیں, تو آپ بتائیے اس سے پورا میڈیا بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ حکومت ایسے اداروں کی نشاندہی کرے اور ان کے خلاف شدید ہو تو وہ سامنے لے آئے اور کاروائی کریں, ہم اس سے تعاون کریں گے. اختلاف اس بات کا ہے کہ مبہم الزام نہ لگائیں.
اچھا, کیا آپ کے علم میں ایسی بات ہے کہ کچھ مدارس جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں یا دہشت گردوں کو وہاں تربیت دی جاتی ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے؟
میرے علم میں کوئی نہیں ہے, میرے علم میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے.
تو یہ بات جو کہی جاتی ہے مدارس کے خلاف اس حوالے سے, اس کی بنیاد آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟
یہ تو میں نہیں جانتا, یہ تو حکومت بتائے گی نا. لیکن یہ بات کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس اپنی کوئی انٹیلیجنس ہوں گی, کوئی اس حوالے سے پروف ہوگا, تو ہم یہی تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی وہ معلومات قوم سے شیئر کریں اور آپ وہ پروف سامنے نہیں آئے تاکہ صحیح اور غلط کی پولیس ہو جائے اور قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ ادارے غلط ہیں جو اسلام اور دین کے نام پر بدنما داغ اور دبا ہے اور تمام مدارس کی نامی کا باعث ہے.
مولانا حلیم جانندی صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کی تشریف لانے کا اس پروگرام میں, اور مجھے افسوس ہے کہ ٹیلی فون لائنیں بہت اچھی نہ تھیں, اس لیے گفتگو واضح نہ ہو سکی, اور سامعین بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل اور ہمارے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.